اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں کہ گزشتہ نشست میں زکوٰۃ سے متعلق مسائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور چند نشستوں میں یہ بات سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی کہ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کیا کہلائے گا اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرائط کیا کیا ہیں۔ تو ان تمام مسائل پر الحمدللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارکہ میں جہاں پر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہیں پر ہم ایک اور عبادت کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ، اور یہ عبادت صرف ماہ رمضان المبارکہ ہی میں ہوتی، اور اسی کے ساتھ خاص ہے کہ جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ تو آج چند مسائل تراویح سے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تراویح مرد اور عورت سب پر بالاجماع سنت موقعہ ہے، اور اس کا ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ خلفائے راشدین نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، سب نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی، اور حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم سمجھو، میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان المبارکہ میں ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے قیام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو تراویح پڑھتے ہیں یہ ثواب طلب کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تراویح ایک ایسی عظیم عبادت کہ جسے خود حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا، بلکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اسے ادا بھی فرمائی، لیکن اس اندیشے پر کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ترک فرمایا۔ لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے ماہ رمضان المبارکہ میں، رات کا وقت تھا، ملاحظہ فرمایا کہ لوگ مسجد میں موجود ہیں اور الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مناسب جانتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، تو سب کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا فرما دیا کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فاروق اعظم جب دوسرے دن داخل ہوئے مسجد میں رات کے وقت تو دیکھا کہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور سارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ نعمت البدۃ ہذہ، کہ یہ اچھی بدعت ہے، فرمانے لگے کہ یہ اچھی بدعت ہے. اب اس سے یہ پتا چلا کہ ہر بدعت بری نہیں ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ واضح ہو گیا فاروق اعظم کا یہ فرمانا کہ یہ اچھی بدعت ہے. تو اب اس سے یہ پتا چلا کہ بدعت کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت. جو بری بدعت ہے وہ یقیناً جہنم میں لے جانے والی ہے، گمراہی ہے، اور جو اچھی بدعت ہے تو یقیناً یہ اچھی بدعت جو ہے وہ ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے. آج کل ایک عجیب وبا آپ جانتے ہیں کہ پھیل گئی، کہ ہر معاملے پر بعض لوگ بدعت کے فتوے دینے لگ جاتے ہیں کہ صاحب یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، یہ معاملہ حضور کے دور میں نہیں تھا. چنانچہ ہر بدعت جو ہے وہ دلالت ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے، اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے دین پڑھا ہی نہیں، ایسے لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں. اگر دین کو سمجھا ہوتا تو کبھی بھی قوم کو ایسے لوگ مشکل میں نہیں ڈالتے. اب قوم پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا معاملہ کیا جائے، تو ہر چیز کو بدعت قرار دے دیا گیا. کہا گیا کہ دیکھیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں منایا، آپ لوگ مناتے ہیں، یہ بدعت ہے. قوم کہتا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد نہیں منایا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں ہر پیر کے روز سرکار کریم علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی. آپ مجھے بتائیے روزہ بندہ خوشی میں رکھتا ہے یا غم میں رکھتا ہے؟ روزہ تو اللہ کے شکر میں رکھتا ہے نا. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام خود جو ہے اپنی پیدائش کی خوشی منایا کرتے تھے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں خوشی کا معیار الگ رہا، ہر دور میں خوشی کا اظہار الگ رہا، ہر دور میں خوشی جو ہے وہ الگ طریقے سے منائی جاتی تھی. آپ مجھے بتائیے اگر آپ سارے معاملات کو بدعت کہنے لگ جائیں گے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ پکی مسجد تو حضور کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، تو کیا کیا جائے؟ یہ ساری مسجدوں کو ہم توڑ دیں کہ صاحب یہ بدعت ہے، سرکار کے دور میں نہیں تھی اس لیے توڑ دیا جائے؟ مجھے بتائیے یہ اسپیکر کہ جس پر ہم درس دے رہے ہیں کیا یہ حضور کے دور میں تھا، صحابہ کرام کے دور میں تھا؟ نہیں تھا، کیا اس کو ختم کر دیا جائے؟ اسی طریقے سے قرآن مجید و فرقان حمید پر جو زبر زیر لگے ہوئے یہ حضور کے دور میں نہیں تھے، بعد میں لگائے گئے. مجھے بتائیے یہ اچھی بدعت ہے یا بری بدعت ہے؟ اگر آج قرآن پہ زیر و زبر نہیں لگے ہوئے ہوتے ذرا تصور کیجئے کیا ہم قرآن کو اچھی طرح پڑھ سکتے؟ قرآن تو یہ بات کی بات ہے، ہم لفظ قرآن بھی صحیح طور پر نہیں کہہ سکتے. بعض اس کو قرآن کہہ رہا ہوتا، بعض اس کو قرآن کہہ رہا ہوتا. تو قرآن پہ جو زبر زیر لگائے گئے یہ ہماری آسانی کے لیے لگائے گئے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہر بدعت جو ہے یہ گمراہی نہیں ہے. بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی بدعت ہے اور ایک بری بدعت ہے. یہ مسجد پکی بنانا اچھی بدعت ہے، مسجدوں میں پنکھے لگانا یہ اچھی بدعت ہے، قرآن مجید و فرقان حمید پر جو زبر زیر لگائے گئے یاد رکھو کہ یہ اچھی بدعت ہے. اسی طرح سے جو ہم لوگ تراویح جماعت کے ساتھ ادا فرماتے ہیں یہ حضور کریم علیہ السلام کے دور میں تو نہیں تھا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو جاری فرمایا اور ایک اچھا کام ہے. آپ دیکھیے اجتماعیت نظر آتی ہے مسلمانوں کی، کہ مسلمان پانچ وقت نماز پڑھنے کے بعد اور جس وقت وہ روزہ رکھتا ہے ویسے ہی تھک جاتا ہے، لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ قرآن کی محبت اسے مسجد میں لے کر آتی ہے، تراویح کی محبت اسے مسجد میں لے کر آتی ہے. اور یقینا سرکار نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ بندہ مسلمان کی شفاعت فرمائیں گے. روزہ بھی شفاعت فرمائے گا، روزہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکا، اور قرآن کہے گا کہ مولا یہ تھک جاتا تھا لیکن جب یہ رات میں اذان کی آواز سنتا تھا تو یہ تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا تھا تو میں نے اسے سونے سے جو ہے وہ دور رکھا. تو اللہ تبارک و تعالی سرکار فرماتے ہیں کہ دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. تو یاد رکھیے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی بدعت ہے اور ایک بری بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، اچھی بدعت بھی ہے اور بری بدعت بھی ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم. جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں اور یہی احادیث سے ثابت ہے. الحمدللہ ہم سب کے سب مقلد ہیں، اور تقریباً ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم 20 رکعت تراویح جو ہے وہ ادا فرمائیں۔ میں اب بعض لوگوں کو دیکھنے لگ گیا ہوں کہ بعض لوگ 8 پڑھتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں اور وتر پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جب ہم مقلد ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کے تو ہمیں ان کی تقلید جو ہے وہ پورے طور پر کرنی چاہیے۔ تو بعض لوگ جو یہ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں ان کا یہ سلسلہ بالکل غلط ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، اگر غیر مقلد ہیں ٹھیک ہے آپ 8 پڑھیے 4 پڑھیے، آپ جب مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے تو آپ کو پوری جو ہے وہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی پڑے گی۔ بحقی میں بسند صحیح حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا تب بھی لوگ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جب دور آیا تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور اماموں کو 20 رکعتیں پڑھانے کا آپ حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح موتا میں یزید بن رومان سے روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں لوگ رمضان المبارکہ میں 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ امام باقی نے کہا کہ 20 رکعتیں تو تراویح کی ہوتی تھی اور 3 رکعتیں نماز وتر کی ہوتی تھی، تو 23 رکعت جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو ماہ رمضان المبارکہ میں 20 رکعتیں پڑھائے، تو الحمدللہ حضور فاروق اعظم سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بس 8 رکعتیں ہیں، لیکن دنیا بھر کے مسلمان آپ دیکھیے کہ 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ ادا فرماتے ہیں۔ اچھا 20 رکعت نماز تراویح، یہ اس کی حکمت کیا ہے، یہ 20 کیوں رکھی گئی؟ اب اس پر اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس سے فرائض و واجبات کی تکمیل ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں ہم دن میں روزانہ جتنے فرائض اور واجبات کرتے ہیں وہ 20 ہیں۔ مثلا فجر کی آپ 2 فرض لے لیں، ظہر کی 2 فرض، عصر کی 2، ظہر کی 4 فرض، عصر کی 4 فرض، اسی طرح مغرب میں 3 فرض، اسی طرح آئیے عشاء میں 4 فرض اور 3 وتر، یہ سب کو آپ ملا لیجئے تو 20 بنتے ہیں۔ فرماتے ہیں اسی لیے یہ 20 کا حکم دیا گیا کہ تاکہ سارے معاملات جو ہے وہ برابر برابر ہو جائے، کہ 20 رکعت وہاں ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور اب ہم یہاں تراویح میں جو ہے وہ 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ یہ حکم دیا گیا۔ تراویح کا وقت یہ کب شروع ہوتا ہے اور کب سے کب تک رہتا ہے، اسے بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ فرماتے فقہ کرام کے تراویح کا وقت عشاء کی فرض کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ عشاء کی جب فرض ہو جائے گی، اس سے پہلے آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے، فرض سے پہلے کہ آپ کہیں کہ پہلے میں 20 رکعت تراویح پڑھ لوں اس کے بعد میں عشاء کی فرض پڑھوں پھر سنت پڑھوں پھر وتر پڑھوں، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے لازم ہو جائے گی آپ پر عشاء کے فرض کے بعد طلوع فجر تک اس کا وقت ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وتر سے پہلے بھی تراویح ہو سکتی ہے اور وتر کے بعد بھی تراویح ہو سکتی ہے۔ بعض مرتبہ جب چاند کا معاملہ ہوتا ہے اور بعض مرتبہ دیر سے بھی اعلان ہوتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ ہم نے وتر ادا کر لی ہے اس لیے اب ہم تراویح نہیں پڑھیں گے، کل سے ہم پڑھیں گے، تو ان کا یہ قول بالکل لغ اور بالکل غلط ہے۔ فقہ کرام فرماتے ہیں وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور وتر کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی کچھ رکعتیں باقی رہ گئیں کہ امام وتر کے لیے کھڑا ہو گیا، کچھ رکعتیں باقی رہ گئی، مثلا نماز پڑھ رہا تھا، یہ وضو ٹوٹ گیا، یہ وضو کرنے کے لیے چلا گیا، یا کوئی اور ایسا معاملہ پیش آیا کہ یہ چلا گیا، کوئی ایسی ایمرجنسی تھی، پھر یہ واپس آیا تو کچھ رکعتیں رہ گئی تھی۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی کچھ رکعتیں باقی رہ گئی کہ امام وتر کے لیے کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے اور بقیہ جو رکعتیں رہ گئی ہیں اسے بعد میں ادا کر لے۔ فرماتے ایک تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص تراویح پوری کر کے تنہا بھی اگر وتر پڑے گا، یعنی وہ کہے کہ نہیں صاحب جو 6 رہ گئی ہیں پہلے میں اسے ادا کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اکیلے وتر پڑھ لوں گا، فرماتے یہ بھی جائز ہے، مگر وہ کرنا افضل ہے۔ اگر یہ کر لیتا ہے فعل ایسا، فرماتے یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بھولے سے نماز عشاء بغیر طہارت کے پڑھی اور تراویح اور وتر طہارت کے ساتھ پڑھی. نماز عشاء تو پڑھی بغیر وضو کے, تراویح اور وتر پڑھی اس نے وضو کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ عشاء اور تراویح دوبارہ پڑھے اس کے وتر جو ہے وہ ادا ہو گئے, کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ تراویح وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور وتر کے بعد بھی ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کریں اور آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہیت نہیں ہے. اگر آدھی رات کے بعد بھی پڑھتے ہیں لوگ جماعت کے ساتھ تو اس میں بھی جو ہے وہ کراہیت نہیں ہے. لیکن اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ جانتے ہیں ہماری سستی کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, اس لیے ہم لوگ فوراً عشاء کے بعد تراویح پڑھ لیتے ہیں, ورنہ آدھی رات تہائی رات پر بھی جو ہے وہ تراویح ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی نماز تراویح فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہے. نماز تراویح کسی معاملے میں آپ کی چلی گئی اور دوسرے دن آپ کہتے ہیں کہ میں تراویح پڑھ لوں جو گزشتہ چلی گئی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تراویح پڑھ رہا ہوں تو فرماتے ہیں کہ وہ نفیل مستحب کہلائے گی, جیسے کہ مغرب اور عشاء کی سنتیں, وہ سنت موقعہ نہیں کہلائے گی. فرماتے ہیں یہ بات بھی ذہن میں رہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھے, یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے, یہ بھی ضروری. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نماز تراویح میں احتیاط یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر سلام پھیرے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے, یہ ایک بات ہو گئی. اور فرماتے ہیں اگر ایک ساتھ 20 کی نیت کر لی 20 رکعت کی تو تب بھی جو ہے وہ جائز ہے. عموماً ہم لوگ ایک ساتھ 20 ہی کی رکعت کرتے نیت کرتے ہیں, اور نیت آپ جانتے ہیں کہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ہم آتے ہیں مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم 20 رکعت تراویح جو ہے وہ ادا کریں گے. فرماتے ہیں کہ تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا یہ سنت موقعہ ہے, 2 مرتبہ اگر ختم ہوتا ہے تو فضیلت ہے, اور 3 مرتبہ اگر ختم ہوتا ہے تو یہ افضل ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں لوگوں کی سستی کی وجہ سے قرآن مجید کے ختم کو ترک نہیں کیا جائے گا, کہ لوگ اگر سست ہیں اور وہ تھک جاتے ہیں, فرماتے ہیں ان کی سستی کی وجہ سے قرآن مجید کے ختم کو جو ہے وہ ترک نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام اور مقتدی ہر 2 رکعت پر ثنا پڑھیں اور بعد تشہد دعا بھی, ثنا بھی پڑھیں اور بعد تشہد دعا بھی. ہاں اگر مقتدیوں پر گرانی ہو تو تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پر اکتفا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں اگر نماز تراویح میں 1 قرآن مجید ختم کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب کو ختم کیا جائے. فرماتے ہیں کہ نماز تراویح میں قرآن مجید 27ویں شب سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں 10 روزہ تراویح, 6 روزہ تراویح, 5 روزہ تراویح, 15 روزہ تراویح. دیکھیے 27 سے پہلے قرآن مجید ختم ہو گیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس 6 روزہ پڑھ لی اب تراویح معاف ہو گئی بقیہ, ایسا نہیں ہے. اور میرا پریکٹیکل ہے اور میں دیکھتا ہوں, کیونکہ بعض مرتبہ جب جلسوں میں جاتا ہوں 5 روزہ تراویح اور 6 روزہ اور 15 روزہ میں, تو بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے اور پہلے رکوع میں نہیں جائیں گے بلکہ دوسری رکعت کا جب امام رکوع کرے گا تو پھر فوراً سے شامل ہو جائیں گے, اور گھر آ کے کہیں گے بڑا تھک گیا صاحب, 5 روزہ تراویح پڑھی اور میں نے بڑا احسان کر دیا اور یہ کر دیا. یاد رکھو کہ یہ سارے معاملات سے جو ہے وہ ہم کو بچنا ضروری ہے. اللہ کی عبادت ہمیں خشوع و خضوع سے کرنی چاہیے, کیا پتا کہ یہ ہماری آخری عبادت ہو کہ جسے ہم کر رہے ہیں, تو ہمیں اسے بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو 10 روزہ پڑھنے کے بعد تراویح معاف نہیں ہوگی, آپ نے باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ آخر تک تراویح کو پورا کرنا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ نماز تراویح میں قرت کی ادائیگی میں جلدی کرنا اور نماز کی ادائیگی اور اس کے اراک مسائل بھی اعتکاف سے کی خدمت میں, تاکہ جو ساتھی مساجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں آسانی پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے, کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے اس غلطی کو معاف فرمائے, اور مجھے اور اچھے اور آسان انداز سے آپ کو مسائل سمجھانے کی اور دل و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.